أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہماری عدل الہی کی جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں جاری ہے، اور اس بحث کا جو سرہ ہے، اس گفتگو کا جو سرہ ہے، وہ جبر و اختیار کی بحث سے، کہ انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ آیا میں مجبور پیدا کیا گیا ہوں یا میں خود مختار ہوں، یہ کام میں جو انجام دیتا ہوں اس میں مجھے اختیار ہے، یا ہر وہ چیز جو تقدیر میں لکھ دی جا چکی ہے مجھے بس وہی عمل انجام دیتا ہے اور میری حیثیت ایک روبوٹ سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ وہ سوال ہے جس نے انسانی ذہن کو جھنجھوڑ ڈالا. شہید متحری کے نزدیک اگر بالفرض اگر کوئی سیاسی اور تاریخی مسئلہ نہ بھی ہوتا، تب بھی ضروری تھی کہ یہ بحث انجام پاتی. انسان کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک فطری اور معقول سی بات ہے. جب انسان کے ذہن میں سوال آیا کہ میں مجبور ہوں یا میرے پاس اختیار ہے، تو یہاں سے مسلمانوں کے درمیان دو فرقے وجود میں آ گئے. کہ ایک فرقہ جو یہ فرقہ سے مراد کلامی جو فرقہ ہے، دو نظریات اور دو مکتب فکر وجود میں آ گئے. ایک نے کہا کہ انسان مجبور ہے، انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور دوسرا جو فرقہ تھا اس نے کہا نا، انسان خود مختار ہے، اپنے اختیار سے کام انجام دیتا ہے. تو جب یہ گفتگو آگے بڑھی تو پھر جو یہ بنیادی سوال یہ تھا کہ میں مختار ہوں یا مجبور ہوں، لیکن جب یہ آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ بحث عدل الہی میں آ جاتی ہے. عدل الہی میں ثانوی طور پر آتی ہے، ابتدائی طور پہ اس کا تعلق انسان کی ذات سے تھا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. عدل الہی میں کس طریقے سے یہ بحث داخل ہو گئی، اور اس قدر داخل ہو گئی کہ اس پورے عنوان کا نام ہی عدل الہی قرار پایا. یہ اس طریقے سے یہ بات آئی کہ اگر میں مجبور ہوں، اگر میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر قیامت میں مجھے کیوں جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں پھینکا جائے گا؟ کس بنا پر؟ کس بنا پر دو شخص جو دونوں کے پاس اختیار نہیں ہے، دونوں مجبور ہیں، تو ایک کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں کس بنا پر ڈالا جائے گا؟ یہاں سے عدل الہی وجود میں آ گیا کہ وہ افراد جو یہ کہتے تھے کہ انسان خود مختار ہے، وہ اس مرحلے پر آ کر کہنے لگے کہ عدل الہی پروردگار عادل ہے، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اس نے اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کی بات یہ کہ جو اپنے اختیار سے اچھے اعمال انجام دے گا وہ جنت میں، جو اپنے اختیار سے برے اعمال انجام دے گا وہ دوزخ میں. یہاں سے اس نظریے والے افراد کو معتزلہ کہا گیا، بعد میں جا کے انہیں عدلیہ بھی کہا گیا، لیکن اس جگہ پر انہیں معتزلہ کہا گیا. یعنی معتزلہ اس فکر کا نام ہے جو پہلے اسٹیج پر کہتی ہے کہ انسان خود مختار ہے، اور خود مختاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عادل ہے. یعنی کیا مطلب عادل ہے؟ یعنی اچھے کام کی بنا پر جنت میں اور برے کام کی بنا پر جہنم میں. وہ مکتب فکر جو کہتا تھا انسان مجبور ہے، انسان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مکتب فکر اس مرحلے پر آ کے کہتا ہے کہ پروردگار کے عادل ہونے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ یہ عدالت پروردگار کو نہیں مانتے، اگرچہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم عدالت پروردگار کو نہیں مانتے. اشاعرہ جو یہ فکر ہے اشاعرہ کی، وہ کہتے ہیں ہم پروردگار کو مانتے ہیں کہ پروردگار عادل ہے. یعنی کیا مطلب عادل ہے؟ عادل یعنی وہ کہ وہ جو کام بھی کرے وہ عین عدل ہے، جو وہ کام انجام دے وہ عدل ہے. جبکہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان چونکہ مختار ہے اور اپنے اختیار کی وجہ سے اچھے اعمال انجام دے گا تو پروردگار انہیں جنت میں ڈالے گا، تو یہ عدل کا تقاضا ہے پروردگار کی، پروردگار کے عادل ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ عدالت پر عمل کرتا ہے. یعنی ایک چیز عدالت موجود ہے، ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ایگزسٹ کرتی ہے، اس حقیقت کی بنا پر پروردگار عادل ہے. یعنی پروردگار چونکہ اس عدل پر انجام دیتا ہے اس افعال کو، اس وجہ سے عادل ہے. عدل ایک چیز ہے اور پروردگار ایک حقیقت ہے، اور چونکہ پروردگار عادل ہے، خیر مطلق ہے، وجود مطلق ہے، خیر محض ہے، اس وجہ سے وہ اس عدل پر عمل کرتا ہے۔ جبکہ یہ افراد کہتے ہیں نا، تم نے پروردگار کے ہاتھ کو باندھ دیا، جس طرح ایک انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو چاہیے کہ وہ عدل پر عمل کریں۔ پروردگار کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار بھی عدل پر عمل کریں، بلکہ نہ پروردگار عادل اس معنی میں کہ وہ جو بھی کام کر لے وہ عدل ہے، نہ یہ کہ عدل ایک چیز ہے اور پروردگار اس حقیقت پر عمل کرتا ہے، نہ اس معنی میں نہیں ہے عدل۔ اب یہ دو گروہ بن چکے ہیں، ایک معتزلہ جو پہلے مرحلے میں اختیار کا قائل ہوا، دوسرے مرحلے میں عدل الہی کا، ایک اشاعرہ جو پہلے مرحلے میں اجبار کا قائل ہوا اور دوسرے مرحلے میں پروردگار کی عدالت کی نفی کر دی، اس معنی میں کہ عدل کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ پروردگار منشائے عدل ہے، جو وہ کرے وہ عدل ہے۔ پھر یہ بحث اپنے ایک تیسرے اسٹیج پر داخل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا کوئی چیز، جیسے آپ نے یہ کہا کہ ایک عدل ایک حقیقت ہے اور پروردگار عدل کو انجام دیتا ہے، تو کیا حسن و قبح ذاتی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی شریعت اور ہر چیز سے قطع نظر، کیا کوئی چیز ذاتاً حسن رکھتی ہے، جیسے عدل ہے، جیسے نیکی ہے، جیسے احسان کرنا ہے، امانت داری ہے، سچ بولنا ہے، کیا یہ چیز ذاتاً حسن رکھتی ہے؟ کیونکہ معتزلہ کی جو نظریات کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدل ایک حقیقت ہے اور پروردگار اپنے افعال کو اس حقیقت کے مطابق انجام دیتا ہے، تو پھر یہ خود بخود یہ تیسری بحث نکلتی۔ اب یہ ایک چین ہے، کڑی ہے، پہلی بحث سے دوسری بحث، دوسری سے تیسری، تو خود بخود یہ بحث نکلتی کہ افعال ذاتاً حسن و قبح رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ تو اب معتزلہ قبول کرتے ہیں کہ ہاں افعال ذاتاً حسن و قبح رکھتے ہیں، یعنی ایک چیز خود امانت کا ادا کر دینا، کسی پر احسان کر دینا، کوئی نیکی انجام دینا، عدل اختیار کرنا، یہ ذاتاً حسن رکھتا ہے۔ یعنی اگر شریعت ہمیں خاموش بھی ہو جاتی اور شریعت کی طرف سے ہمیں کچھ عطا نہ بھی ہوتا، پھر بھی ہمیں معلوم تھا یہ ایک چیز ذاتاً حسن رکھتی ہے۔ جبکہ اشاعرہ چونکہ یہ کہتے تھے کہ پروردگار اس معنی میں نہیں کہ عدل ایک حقیقت ہے اور وہ اس حقیقت کے مطابق اپنے افعال کو انجام دیتا ہے، تو وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ حسن و قبح ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح ذاتی ایک حقیقت ہے۔ تیسری بحث سے پھر چوتھی بحث وجود میں آئی، اور وہ ہے حسن و قبح عقلی، کہ اگر ذاتاً ایک چیز حسن رکھتی ہے تو کیا ہماری عقل بھی اس کو درک کر پاتی ہے یا درک نہیں کر پاتی؟ تو معتزلہ کہتے ہیں ہاں ہاں، ہماری عقل درک کرتی ہے، ہماری عقل درک کرتی ہے کہ بعض افعال سے مختلف ہیں، ہماری عقل درک کرتی ہے، ہماری عقل درک کرتی ہے کہ امانت داری، امانت کو واپس کر دینا، اور ایک شخص کو مارنا پیٹنا اور ظلم کرنا، فرق ہے، اس میں عدل میں فرق ہے، ظلم میں فرق ہے، ہماری عقل درک کرتی ہے، شارے اور شریعت کے بغیر بھی ہماری عقل ان سب چیزوں کو درک کرتی ہے۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں نا، جب ایک چیز ذاتاً حسن و قبح نہیں رکھتی، جب ایک چیز ہے ہی نہیں، تو ہماری عقل درک کرنا معنی نہیں رکھتی، کیونکہ عقل اس وقت درک کرے گی جب ایک چیز موجود ہو۔ اب دیکھیں بحث یوں، سب سے پہلے بحث شروع ہوئی اس چیز سے کہ انسانی مسئلہ ہے کہ انسان آیا مجبور ہے یا مختار ہے۔ اب یہاں سے دو گروہ بنے، ایک کہتا تھا مختار ہے، ایک کہتا تھا مجبور ہے۔ جو کہتا تھا مختار ہے تو وہ کہتا تھا پروردگار بھی عادل ہے، یعنی انسان کو اختیار دیا تو اپنے اختیار کی وجہ سے انسان جو افعال انجام دے گا اسی بنا پر اس کو حساب کتاب سے نوازے گا۔ یہ جو افراد کہتے تھے اشاعرہ کے انسان مجبور ہے، تو وہ یہ کہتے تھے پروردگار عادل اس معنی میں نہیں جس معنی میں تم کہتے ہو، عادل ہے لیکن اس معنی میں نہیں۔ تو پھر کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ وہ منشائے عدل ہے، یعنی جو وہ کام کرے وہ عدل ہے۔ پھر یہ افراد کہتے تھے چونکہ عدل ایک حقیقت ہے اور پروردگار اپنے کام کو اس حقیقت کی بنا پر انجام دیتا ہے، تو حسن قبح ذاتی کو ہم مانتے ہیں، اور یہ چونکہ نہیں کہتے تھے کہ عدل ایک حقیقت ہے، تو یہ کہتے تھے حسن قبح ذاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے حسن قب ذاتی کو مانا تو پھر حسن قب عقلی کو بھی مانا معتزلہ نے، یعنی ہماری عقل بھی درک کرتی ہے، اور اشاعرہ چونکہ حسن قب ذاتی کے مخالف ہو گئے تو خود بخود حسن قب عقلی کے بھی مخالف ہو گئے۔ بس یہ بحث جو چار بحثوں میں سمیٹ کر آ گئی، اس بحث کو عدل الہی کہا گیا، اگرچہ اس کا تعلق ایک انسانی شعوری بحث سے تھا کہ انسان عادل ہے، انسان خود مختار ہے یا مجبور ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔